visit tazkir.org.
اجتماعیت کی اہمیت و ضرورت سے میں محترم مولانا اصلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی مخاطب ہوں.
لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. رائے حق کے محترم ساتھیوں اور بہنوں, ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی مارکت لارا دن 17 رمضان کا تھا. اور اس دن اللہ تعالی نے ہمیں کفر کے خلاف فتح عطا فرمائی. اس روزے فتح کے بعد ہم پنپتے رہے, بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہے, اور اس وقت دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں ہمارا وجود نہ ہو. آغاز وہاں سے ہوا. یہ دن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا. اس میں حق اور باطل میں اللہ نے فرق کر دیا تھا. حق ظاہر ہو گیا, غالب ہو گیا تھا, اور کفر شکست خوردہ ہو گیا تھا, مٹنے والا تھا, اس کے حق میں مٹنا ہی تھا, مٹتا رہا. اس پر قرآن نے بہت تفصیل سے تبصرہ کیا ہے, تذکرہ کیا ہے اس کا. اور تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے, رہتی زندگی تک کے لیے چار ہدایتیں دی اللہ نے, چار نکاتی پروگرام دیا ہے اللہ نے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان چار نکاتی پروگرام پر جب تک دنیا میں عمل ہوتا رہے گا یہ امت غلبے میں رہے گی, عروج میں رہے گی, بلند رہے گی, سر بلند رہے گی. اور جب ان چار نکات کے پروگرام میں سے کوئی کمی آئے گی یا اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ امت پست اور ذلیل ہو جائے گی. ان چار نکات میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ اے مسلمانوں, اے امت مسلمہ, تم اٹھائے گئے ہو مگر اہل کتاب کو بڑی قدر ہے تم سے, اہل کتاب تمہیں برداشت نہیں کریں گے, اور وہ چاہیں گے کہ تم ان کے جال میں پھنسے رہو, ان سے مغلوب رہو, ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو, اور جس سانچے میں وہ تمہیں ڈھالنا چاہیں ڈھلو. یہ کوشش برابر رہے گی ان کی, اس کوشش میں وہ کبھی کمی نہیں کریں گے. لیکن تم اس مقابلے میں شکست نہ کھانا اور ان سے بچے رہنا, ان کی سازشوں سے, ان کی مکاریوں سے, ان کی عیاریوں سے, اور ان کے ظلم و ستم سے کہیں گھبرا نہ جانا. سب تو نہیں ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں ان میں جو مسلسل قد رکھیں گے تم سے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے اس چار نکاتی پروگرام کا کہ یہ امت اہل کتاب سے ہوشیار ہے, ان کی داد گزار نہ بنے, ان کے کہنے پر نہ چلے. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر تم نے ان کے مطابق, ان کے ذہن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کیا, وہ تمہیں اسلام کی سربلندی سے, اسلام کی بنیادوں سے ہٹانے کی مسلسل فکر کریں گے, تمہیں ریفائنڈ کریں گے, ماڈرن بنائیں گے. یہ ساری کوششیں ان کی جاری رہیں گی, اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے, ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن تم ایسا نہ کرنا. اور کر کیسے سکتے ہو تم ایسا جبکہ اللہ کی کتاب تمہارے ہاں پڑھی جا رہی ہو, اللہ کی رسول کی سیرت پڑھی جا رہی ہو, تو تم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کو مضبوط تھامو, تو اس حملے سے بچ سکتے ہو, ان سازشوں سے بچ سکتے ہو, ان خرابیوں سے بچ سکتے ہو. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اس وقت آپ کا اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف, اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, منصوبے بن رہے ہیں. آج سے کوئی 4000 سال پہلے تقریباً ایک سپر پاور تھا, بڑی طاقت تھی اس کی, بڑا جلاد تھا, بڑا جبار تھا, بڑا سرکش تھا. انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا. اس نے اس وقت کے مسلمانوں کو مٹانے کی پوری پوری کوشش کی تھی, ان کی نئی نسل کو ذبح کرنا شروع کیا, نرینہ اولاد کو ذبح کرنا شروع کیا. عورتوں کو, لڑکیوں کو ذبح نہیں کرتا تھا تاکہ ان سے نسل چلے قبطیوں کی, اور نسلیں بنی اسرائیل ختم ہو جائے. اس وقت کے مسلمان بنی اسرائیل تھے, بہت پست تھے, بہت حقیر تھے, چوتھے درجے کے کام ان کے سپرد تھے, کوئی وزن نہیں تھا ان کا دنیا میں, کوئی مقام نہیں تھا. سپر پاور وقت کا انہیں مٹا دینا چاہتا تھا, تباہ کر دینا چاہتا تھا, اور روئے زمین سے ختم کر دینا چاہتا تھا. یہ ضب ہونا اب نہ ہوں ویسٹون نسا ہوں, ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. نسل کشی کی عام مہم چلائی تھی اس نے, اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ اس وقت کے ان مسلمانوں کو تحس نحس کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس سے کہا, اے وقت کے دعوے دار, اقتدار کے دعوے دار, تو نے بہت منصوبے بنا رکھے ہیں زمین پر کہ اللہ کا نام لینے والوں کو مٹا دے, ختم کر دے, لیکن یاد رکھو کہ منصوبے صرف زمین پر نہیں بنتے, منصوبے آسمان پر قضا و قدر بھی بناتا, منصوبے آسمان پر بھی بنتے ہیں. اور منصوبے وہ نافذ ہوتے ہیں جو آسمان پر بنتے ہیں, زمین کے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی نے کہا اس سے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. روئے زمین میں اس ملت کو بہت سرنگون کر دیا گیا ہے، پست اور ذلیل بنا دیا گیا ہے، چوتھے درجے کے کاموں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس پر احسان کریں، اس امت پر احسان کریں، اس ملت پر احسان کریں۔ مَنَ جَعَلَهُمْ اِمَّةً، اور یہ منصوبہ ہم نے بنایا ہے کہ اب قیادت ان کے حوالے کریں، روئے زمین کا اقتدار ان کے حوالے کریں، انہیں قیادت سونپیں۔ وَنَ جَعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث ان کو بنا دیا۔ تمہیں یہ موقع دیا تھا مگر تم نے ظلم و ستم کیا، تمہارا دور ختم ہو گیا، اب ان پر احسان ہوگا اللہ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اقتدار ان کے حوالے کریں، ان کو اقتدار بخشیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں ان کو، ہارون کو، نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، فرعون کو، حامان کو، اور ان کے لشکر کو، یہ بڑا زبردست لشکر ہے، وہ چیز واقعاتی دنیا میں دکھا دیں جس سے لرز رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ یہ چوتھے درجے کے لوگ تھے، بہت پست تھے، چوتھے درجے کے کام کرتے تھے، مزدوری کے کام کرتے تھے، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن سپر پاور لرز رہا تھا ان سے۔ اس لرزنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی، بلکہ جو حق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون لے کر آئے تھے، اس حق سے یہ لرز رہے، اس روشنی سے تاریکی ختم ہوا چاہتی تھی، اس حق کی طاقت سے یہ لرزاں ترساں تھے۔ چنانچہ حال تو یہ تھا، میں نے بیان کیا بنی اسرائیل کا، کہ وہ بہت پست تھے۔ آپ تو اس وقت بہت اچھی حالت میں ہیں، وہ اس وقت بہت پست تھے، بہت ذلیل تھے، بہت حقیر تھے، بہت بے وزن تھے، کوئی مقام نہیں تھا ان کا۔ لیکن اس کے باوجود فرعون نے اپنے وزیروں کے سامنے، اپنی پارلیمنٹ میں تقریر کی، اس کا انداز دیکھیے، وہ سپر پاور ہے، اقتدار ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، کہتا کیا ہے؟ تقریر کرتے ہوئے فرعون کہتا ہے اپنی پارلیمنٹ میں، ان ہذان لساحران، یہ ہمارے ملک میں دو جادوگر آ گئے، یریدان یخرجاکم من ارضکم، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے برطرف کر دیں، نکال باہر کریں تمہیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہاری آئیڈیل تہذیب کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ تقریر اس وقت بھی کسی نے کی تھی، آپ سمجھ لیں، اس وقت بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے۔ یہ کیفیت ہے جس میں ہم پل رہے ہیں، رہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، ان حالات میں ہم ہیں۔ اس میں ہماری یہ کوششیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہیں، ان کے لیے تین نکات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تین باتیں بیان کی ہیں کہ امت میں تین باتیں رہنی چاہیے ان حالات، تاکہ اللہ کا منصوبہ پورا ہو۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ اس امت نے، یہ امت اٹھائی تو اس لیے گئی تھی کہ یہ با اقتدار رہے، عروج میں رہے، سربلند رہے، لیکن اس کی پستی کو، اس کی ذلت کو بہت طویل عرصہ گزر گیا، اس لیے پھر سے اٹھنا چاہیے، ابھرنا چاہیے، یہ منصوبہ اللہ کا۔ اس منصوبے کے کچھ نشانات، اثرات آپ دیکھتے ہیں کائنات میں، دنیا میں، ہمارا جب بچپن تھا تو مسجدوں میں اسلام کے کاموں میں بوڑھے لوگ ہوا کرتے تھے، 75%۔ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے فجر کی، بوڑھے لوگ ہوتے تھے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو لے گئے وہ دو چار ہوئے ہوئے، ورنہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے۔ آج آپ کسی سینٹر میں جائیں، کسی ملک میں جائیں، کسی ملک میں جائیں، کسی سینٹر میں جائیں، کسی جگہ کی اسلامی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، آپ کو 75% نوجوان ملے گا۔ یہ ایک فرق ہوا ہے، یہ منصوبہ ہے اللہ کا۔ خواتین بے وقت ہو گئی تھی، ایک طویل عرصے سے بے وزن تھی، کوئی مقام ان کا نہیں تھا، سوسائٹی میں اثر انداز ہو سکیں اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خواتین کے بلبوتے پر جرمن میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہ جو ممالک اس وقت بااثر ہیں، ان میں جو مسلمانوں نے سینٹر کھولے ہیں، اس میں سنڈے سٹرڈے کے اسکول خواتین کی بیس پر چلتے ہیں، خواتین کی بنیاد پر قائم ہیں، وہی کرتا دھرتا ہے اس میں، اور اس میں جو بچے تیار ہو رہے ہیں، ان ملکوں میں پیدا ہونے والے بچے، اور وہ صرف سنڈے سٹرڈے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کے اچھے علمبردار بن گئے ہیں۔ ان کے کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے صرف سنڈے سٹرڈے اسکول کی برکت سے اسلام کے علمبردار بن رہے ہیں، یہ کوئی سائن ہے اللہ کا۔ یہ خواتین جن کو مسجدوں کے قریب پھٹکنے کو ہی نہیں دیتا تھا، مسجدوں کے انتظام سنبھال رہی ہیں، قرآن کے درس کے حلقے قائم ہو رہے ہیں۔ میں اورلینڈو میں تھا، فلوریڈا میں، تو آخری پروگرام جب ہوا تو ایک خاتون نے، ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی نصیحت کر جائیے۔ تو میں نے کہا میری پوری تقریر تو نصیحت تھی، بہرحال اب آپ کہہ رہے ہیں تو کچھ اور بھی۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ حلقے قرآن کے حلقے قائم کیجئے، درس قرآن کی۔ دوسرے سال جب میں گیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیل سنائی کہ آپ ہدایت کر گئے تھے اور ہم نے پورے آئرلینڈ میں درس قرآن کے حلقے قائم کیے، مگر 7 حلقے مردوں کے ہیں اور 18 حلقے خواتین کے۔ وہ امت کا وہ حصہ، آدھا حصہ جو بے وزن کر دیا گیا تھا، اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اور انقلابات اللہ کی کتاب کے ذریعے سے آتے ہیں۔ یرفع بهذه الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اسی قرآن کی بدولت قومیں اٹھتی ہیں اور اسی قرآن کو چھوڑنے والی قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، یہ سائن ہیں، یہ نشانات ہیں، اشارات ہیں اس بات کے کہ اللہ کا کوئی منصوبہ ہے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، انگلینڈ میں 2 لڑکیاں تھیں، لاہور کی رہنے والی، آمنہ اور عائشہ، ایک کی عمر 14 سال اور ایک کی عمر 16 سال، اسکارف کے لیے انہوں نے جنگ کی، مقدمہ لڑا، دونوں جیتی، اور پرنسپل کو یہ آرڈر کرنا پڑا کہ جو مذہبی بنیاد پر جو اسکارف باندھتی ہیں انہیں حق ہے اسکارف کا۔ ٹھیک یہی بات فرانس میں ہوئی، اور ٹھیک یہی بات مصر میں جب فتویٰ جاری کیا کسی عالم نے کہ کوئی ضروری نہیں ہے چادر اوڑھنا، اسکارف باندھنا، لڑکیوں نے جلوس نکالا اور اس میں یہ کہا، کہ مفتی صاحب آپ یہ ہدایت کہ اسکارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چادر کی کوئی ضرورت نہیں, یہ ہدایت اپنی ہی بیٹیوں کو دیجئے, ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں, ہم اسلام سے سبق لیں گے, آپ کا فتویٰ نہیں مانیں گے. یہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے, اگر نہیں پڑھا تو افسوس ہے, دیکھا ہوگا ٹی وی پر. پھر یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ترکی کی خاتون, ایک لڑکی جس کی عمر 28-29 سال تھی, پارلیمنٹ کی ممبر بنی, صفا مروہ کویچی نام تھا اس کا, اس لڑکی کا. اس کے والد کا نام محمد یوسف, حافظ محمد یوسف, جو ادھر ڈیلس میں رہتے ہیں, کسی مسجد کے امام ہیں. اس خاتون نے, ذہین خاتون تھی, پارلیمنٹ کی ممبر بنی, اسپیکر نے اس سے کہا اسکارف اتارو, کہ میں تمہیں حلف دلوائے دیتا ہوں ورنہ نہیں. اس نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی ممبر ہی تمہیں کوئی مذہبی چیز نہیں, دینی چیز نہیں ہے, اسکارف تو میرا دین ہے, میں ممبر ہی پارلیمنٹ کی ممبر ہی چھوڑ سکتے ہیں, اسکارف تو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی ممبر شپ ختم کی گئی, اور اس کا جو نیشنلٹی تھی وہ بھی چھین لی گئی. یہ پھر امریکہ میں رہنے لگی, وہیں تعلیم حاصل پانے لگی. سوچئے کیا ہو رہا ہے, یہ اشارات, یہ نشانات کیا ہیں کہ اللہ کا کوئی منصوبہ ہے. اس منصوبے کو میں رنگ بھرنا آپ کا کام ہے, بس منصوبہ تو اللہ نے بنایا, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اس میں رنگ بھریں. اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے اللہ تعالی نے 3 ہدایتیں آپ کو دی, 3 نکاتی پروگرام دیا ہے. ایک نقطہ تو میں نے بیان کیا پہلے جو منفی سے ختم کا ہے, 3 نکات اور ہیں, ان پر نگاہ ڈالی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں, کرے ارض پر, پورے کرے ارض پر, اگر انسانی معاشرے کو کوئی نام دینا چاہے, کوئی ہیڈ لائن لگانا چاہے, کوئی عنوان دینا چاہے, تو نفاق کا اور تضاد کا عنوان ہے. پوری دنیا نفاق میں مبتلا ہے. مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو ایمان کو چاٹ جاتی ہے, اس لیے اے ایمان لانے والو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, جب اللہ تعالیٰ یہ کہے اے ایمان لانے والو تو کان کھڑے کر لیں کہ اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے, متوجہ ہو جائیں. یہ مجمع یہاں بیٹھا ہے, میرے سامنے ایک رفیق یہ بیٹھے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں رشید. ایک رفیق بیٹھے ہیں رشید, باہر سے ان کی ماں آواز دیں, انہیں کوئی خیر خبر بھی نہیں کہ ماں بھی آ سکتی ہیں, لیکن ماں آواز دیں تو کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آسٹریلیا کا وزیر اعظم آیا ہے باہر, آواز دے رہا ہے نام لے کر, تو کیا کیفیت ہوگی حاضری کی. اور آپ کا خالق و مالک شہنشاہ کائنات آپ کو پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, کیا کیفیت ہونی چاہیے آپ کی, سننے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, سوچیے اور کیجیے. پھر وہ اس نام سے آپ کو پکار رہا ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہے, آپ سب سے زیادہ عزیز چیز ہمارا ایمان ہے, اور اللہ اگر مان لے کہ ہم ایمان والے ہیں تو بیڑا پار ہے, پھر رہ کیا گیا. وہ اس نام سے پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں. اور وہ اگر کہتا ہے ایمان والے ہیں ہم, تو آگے فہو المراد, اس سے آگے تو کوئی مراد ہی نہیں ہو سکتی, کوئی اور چیز سوچ ہی نہیں سکتے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ جو زوال اور تباہی تم پر آئی ہے، اس ایمان سے تم غافل ہو گئے ہو، ایمان کے تقاضے تم نے پورے نہیں، ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں. اتقوا اللہ حق تقاتی، اس ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزارو جو تقویٰ کی زندگی ہے، اللہ سے تعلق کی زندگی، اللہ سے ربط کی زندگی، اللہ کو پہچاننے کی زندگی. ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہیں نواز رہا ہے. اگر اس کی نوازش ایک لمحے کے لیے کم ہو جائے تو سانس بھی نہیں لے سکتے. تم زندہ ہو اسی کی بدولت، وہ سب نواز بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز نگاہ میں ہے اس کی. اتق اللہ حق تقاتہ، تم اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے. وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے، ہر نعمت سے نواز رہا ہے. کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ یہ جسم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ تمام کائنات کی مخلوقات سے سب سے زیادہ حسین جسم ہے. اتنا حسین جسم کسی مخلوق کو نہیں دیا جو آپ کو دیا ہے. پھر فرض کیجئے جسم ہوتا آنکھیں نہ ہوتی، یہ جسم ہوتا سماعت نہ ہوتی، یہ جسم ہوتا دماغ خراب ہوتا، کیا کیفیت ہوتی؟ صحیح سلامت پہ کر کے نعمتوں سے نوازا، اس سے ربط جوڑو، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنا کردار سدھارو سنوارو. بغیر کردار کے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ ایمان کے مطابق زندگی گزارو، یہ پہلا مطالبہ. اور اس وقت سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کردار سے محروم ہو گیا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے اس وقت دنیا کی. کردار اپنا سنوارو، کردار سدھارو اپنا، اس لیے کہ کل حشر کے میدان میں تمہیں خلافت تو دی گئی دنیا میں، وہ علم کی بنیاد پر دی گئی. آدم کو خلافت ملی عمل کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر. وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، کائنات کا علم دے دیا. اس کائنات کے علم میں سارے علوم ہیں جو انسانوں کو ملے ہیں، اس کی بنیاد پر خلافت دی گئی. لیکن آخرت کی جنت وہ صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں ملے گی. والاصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تک ایمان کے ساتھ کردار نہیں ہوگا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جنت نہیں مل سکتی. جنت کی اگر تمنا ہے، اللہ کی رضا کی اگر تمنا ہے، تو اس کے لیے کردار بنانا پڑے گا. اور جنت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں گا. جنت میں دنیا کی ہر نعمت ہوگی، دنیا کی نہیں آخرت کی ہر نعمت ہوگی. بے پناہ نعمتیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ اے جنت والوں، سب نعمت مل گئی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں پروردگار، سب کچھ مل گیا، جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ بھی مل گیا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا، میرے بندو، میرے پیارے بندو اور بندیوں، ایک نعمت باقی رہ گئی. وہ نعمت جب میں تمہیں عطا کروں گا تو ان ساری نعمتوں کو تم ہیج سمجھو گے، یہ نگاہ میں نہیں جمیں گی، جتیں گی نہیں، پھر یہ نعمتیں ہیج نظر آئیں گی. ہماری ساری خواتین اور سارے مرد جنت والے حیران و ششدر ہوں گے کہ اب بھلا کہنے کیا نعمت رہ گئی، کون سی نعمت رہ گئی. تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت کی فلاں سبزدار میں جمع ہو جاؤ، فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، اہل جنت اس میدان میں جمع ہو جائیں گے. دعا کیجئے ہم بھی ہوں گے. اس میدان میں جمع ہونے کے بعد اب ہم منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمت وہ دے گا جس کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ ساری نعمتیں ہیش نظر آئیں گی. تو ایک سچے انسان نے جن پر ایمان لائے ہیں ہم, جس سے زیادہ سچا انسان روئے زمین پر آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, نام بتائیے ان کا, صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ جب یہ اہل جنت اس میدان میں انتظار کر رہے ہوں گے اس آخری نعمت کا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. اور یہ وہ عظیم نعمت ہوگی کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دنیا, ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے گا, اے میرے بندو خوش ہو. کیا جواب ہوگا بندوں کا؟ اے اللہ رضینا یا ربنا رضینا, اے پروردگار ہم خوش ہیں, بہت خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا, اے میرے بندو, پیارے بندو, تم اگر خوش ہو تو سن لو, میں بھی ہم تم سے خوش ہوں اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اپنے رب کی زبان سے یہ کلمہ سننے کے لیے اگر اس زندگی کو اسلام کی راہ میں لگا دیں, قربان کر دیں, تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے, نفے کا سودا. کیا خیال ہے آپ؟ سر تا سر نفے کا سودا. اس نفے کے سودا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جو کچھ تقاضے کرے اس کے مطابق اپنا کردار بنائیں, اپنی زندگی بنائیں, اپنے شب روز بنائیں, اپنی ایکٹیویٹیز اسی کے مطابق. ایک فائدہ تو یہ کردار کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو گھر آپ نے بسایا, ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد, آخر موت آنا ہے, میرے بعد میری نسل اسی دین پر قائم رہے, اسی کے علم بردار رہے, اسی حق کو پھیلاتی رہے. یہ بات بھی آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کردار کے انسان ہوں گے, اولاد سے وہ چاہیں گے جو آپ ہیں. یہ نہیں چاہیں گے کہ میں جو نہیں بن سکا تم بن جاؤ, ایسا نہیں ہوگا. نمونہ بنا کے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. وجعلنا للمتقین اماما, دعا ہے نا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. وجعلنا للمتقین اماما, اس میں للمتقین خبر ہے جو مقدم ہے, اور وجہ یہ ہے للمتقین اماما کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میری اولاد متقی ہو, مجھے امام ان کا بنا, نمونہ ان کا بنا. اور متقیوں کا امام وہی تو ہوگا جو متقیوں کا متقی ہو, بدماشوں کا امام وہ ہوگا جو سب سے بڑا بدماش ہو, متقیوں کا امام وہ ہوگا جو سب سے بڑا بڑا متقی ہو. تو گویا دعا ہے اس میں اس بات کی بھی کہ میں نمونہ بن سکوں اپنے گھر والوں کے لیے, تاکہ میری اولاد میرے بعد اس دین کی علمبردار رہے. اس تمنا کو, اس آرزو کو اسی وقت پورا ہونا ہے جب آپ نمونہ بنیں گے اولاد کے لیے, تب بھی کردار کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں بھی رہیں, جس خطہ زمین میں بھی رہیں, پاکستان میں رہیں, ہندوستان میں رہیں, کہیں بھی رہیں, ترکستان میں رہیں, سعودی عرب میں رہیں, امریکہ میں رہیں, انگلینڈ میں رہیں, کینیڈا میں رہیں, کہیں بھی رہیں, ہر ایک آپ کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے, آپ کو دیکھ کر یا اچھی رائے قائم کرے گا یا بری رائے قائم کرے گا. خدا نخواستہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے بدگمان ہو تو اس سے بڑا کوئی ٹھکانا نہیں, اس سے بری کوئی بات نہیں, دھاڑے مار مار کر رونے کی بات ہے کہ ہم اسلام مسلمان ہوں, اسلام کی راہ میں کھڑے ہوں, اور ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے بچکیں, متنفر ہوں, دور ہٹیں. اس لیے کہ آپ کی ایک ایک چیز کو لوگ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, اور آپ کو آپ کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے مراد آباد کے, پروفیسر صاحب, ارشاد صاحب, کالج میں پڑھاتے تھے, شورا میں دیر سے آئے, ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے، کہا کراچنگ پر جنگ ہو رہی تھی، ہندو مسلم لڑ رہے تھے، مسلمان علم اٹھا رہے تھے، محرم میں علم اٹھاتے ہیں مسلمان، لمبے لمبے علم ہوتے ہیں، جانتے ہیں علم کیا ہوتے ہیں؟ تازیے علم نہیں جانتے، کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوں گے، ایسے بھی کیا مسلمان جو اپنی باتوں سے واقف نہ ہوں؟ علم اٹھا رہے تھے، لمبے لمبے علم تھے، آگے پیپل کا ایک درخت تھا اور درخت سے اس کو جھگا کر نکالیں تو بے ادبی ہے، تو ان کا مطالبہ تھا کہ یہ کاٹا جائے، پیپل کا درخت ہندوؤں کے نزدیک متبرک درخت ہے، وہ اس کو کاٹ نہیں سکتے، جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اس میں دیر ہو گئی، خیر کچھ ہندو بزرگ اور کچھ مسلمان بھائی بڑی عمر کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ صلح کرائی، جب صلح ہو گئی ہندو مسلمانوں میں تو کالج کے ہندو نوجوانوں نے کہا ہم ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں نے کہا بھائی مشورے قبول کرنے میں کیا حرج ہے، ضرور دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو آزادی ہے اپنے مذہب کی، اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے علم نکالیں، آپ چھوٹے سائز، یہ بہت لمبے سائز کی جو نکالتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس میں کہیں درخت آئے گا تو کاٹنا پڑے گا، بجلی کے تار آئیں گے کاٹنا پڑیں گے، جھکا سکتے نہیں آپ، لہٰذا چھوٹے علم کے سائز کے نکالیں۔ یہ مشورہ سنا ہندو بزرگوں نے تو کہنے لگے صاحب آپ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ مطالبہ مسلمانوں سے نہیں کیا جا سکتا، ان کے قرآن میں جو سائز لکھا ہوگا وہی تو نکالیں گے بیچارے، ایک ہزار سال رہے ہم ہندوؤں کے ساتھ، کہاں انڈیا میں، ہندوستان میں، مگر یہ نہیں بتا سکے ان سے کہ قرآن میں کیا لکھا، ہمیں خود نہیں معلوم کہ کیا لکھا تو ان کو کیا بتائیں گے، تو ایک ایک چیز کو آپ کی جو آپ کرتے ہیں، غیر مسلم جہاں بھی آپ آباد ہیں وہاں کے غیر مسلم، اس کی نسبت قرآن اور اسلام کی طرف کرتے ہیں، عمل آپ کرتے ہیں قرآن کی طرف نسبت ہوتی ہے، قرآن کو بدنام کرتے ہیں، بدنام کرانے والے ہم ہوتے ہیں، اس لیے بڑی نازک بات ہے یہ کہ جب آپ جہاں رہیں مسلمان کی حیثیت سے رہیں اور اسلام کے حق میں اچھی فضا بنانے کی فکر کریں، یہ تیسری بات جو کردار کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی 26 سال پہلے کی بات ہے، جنوبی ہند میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا جو 80 گرجاؤں کا پادری تھا، انچارج تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نام فاروق رکھا گیا، مسلمانوں نے اسے بلایا اور کہا تقریر فرمائیے، اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیجیے، مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی اور تقریر کر کے یہ کہا کہ میں اسلام لایا ہوں مگر مسلمانوں تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر نہیں لایا ہوں، اگر تمہارے اوپر انحصار ہوتا تو میں اسلام سے اور بھاگ جاتا، تمہارے اسلاف کی بزرگوں کی زندگیاں جو کتابوں میں دفن ہیں انہیں پڑھ کر میں اسلام لایا۔ کویت میں ایک بار ایک مسجد میں ایک وائٹ امریکن مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک وائٹ امریکن ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے درخواست کی کہ نماز کے بعد بتائیے کہ بھائی آپ کیسے مسلمان ہوئے، تو وہ کھڑا ہوا، نماز سے فارغ ہوئے لوگ بیٹھ گئے کویت کے لوگ، وہ کھڑا ہوا، اس نے تقریر شروع کی، حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، ورنہ کیا حال ہوتا، میں ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ بات کہ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ کر، ایک ایک عمل کو دیکھ کر، ہمارے شب و روز کو دیکھ کر، ہمارے دسترخوان کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے ہیں، اقبال رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد ہوگا، انہوں نے سنایا کہ بمبئی میں ایک شیخ نے دعوت کی، وہاں اور لوگ بھی آئے، انگریز بھی آیا، دعوت کھانے کے بعد انگریز نے کہا شیخ سے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. شیخ سے آپ نے کہا مجھے تو خود بھی یاد نہیں، اور یہاں تو اسلام کی بات بھی نہیں ہوئی، آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے آپ کے دسترخوان پر پلاؤ کھایا، میرے ذہن نے یہ کام کیا کہ جس قوم کا مزاج کھانے کے بارے میں اتنا نفیس ہے کہ گوشت اور چاول کے امتزاج سے اتنا نفیس کھانا وہ کھاتے ہیں جسے پلاؤ کہتے ہیں، تو ان کا دینی مزاج اور ذوق کتنا اونچا ہوگا. اس لیے میں نے سوچا کہ اسلام قبول کر لوں. تو سیٹھ جی نے کہا پلاؤ زندہ باد، اس نے کہا نہیں اسلام زندہ باد. تو آپ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک دسترخوان کی بات، ایک ایک عمل، ایک ایک قول اثر انداز ہوتا ہے، یا لوگ اسلام سے قریب آتے ہیں یا اسلام سے دور ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس لمحے کے بعد ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی قول، ہمارے شب و روز لوگوں کو اسلام سے قبول قریب کرنے والے ہوں، دور کرنے والے نہ. اے اللہ اس آزمائش سے ہمیں بچا. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے بعد مسلمانوں کو دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ گھڑی میری بہت تیز چل رہی بھائی، آپ کتنی تیز نہیں چل رہی نا، اور سن لیجیے یہ جائیں گے کہاں، سن لیجیے چند باتیں ہیں، پھر موقع ہو نہ ہو. امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لیں، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اس وقت جمع ہے تو سن لیں. دوسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پہلا پوائنٹ تو لکھ لیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرا پوائنٹ یہ ہے ایک منٹ دیجئے، یہ بھی سننا ضروری ہے. السلام علیکم. ہلو. دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان کی فطرت یہ ہے کہ مومنین الگ الگ نہیں رہ سکتے، فرقہ فرقہ نہیں بن سکتے، گروہ گروہ نہیں بن سکتے، انفرادی طور پر بھی نہیں. ایمان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے مل جل کر رہے ہیں، ایک جسم بن کر رہے ہیں، جسد واحد بن کر رہے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. لیکن یہ جڑ کس پر سکتے ہیں، جمع کس پوائنٹ پر ہو سکتے ہیں، کون سی چیز ہے ان کو جوڑنے والی، فقہ ان کو جوڑنے والی نہیں ہے یاد رکھیں، نسل ان کو جوڑنے والی نہیں ہے یاد رکھیں، زبان ان کو جوڑنے والی نہیں ہے یاد رکھیں، مسلک ان کو جوڑنے والی نہیں ہے یاد رکھیں. فرقہ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، گروہوں میں بڑھ جائیں گے، تعصبات کا شکار ہو جائیں گے. جوڑنے والی چیز صرف ایک ہے، اللہ کی رسی، جس کی تشریح مفسرین نے کی ہے قرآن. قرآن کی بنیاد پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، ایک جماعت بن سکتے ہیں. تمام دنیا کے مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، سیرت رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان دو بنیادوں پر ہمیں جمع ہونا ہے. اور آپ کو اپنے رسول کی آخری وصیت یاد ہوگی، حجۃ الوداع میں جائیے، کبھی عرفات میں جائیے اور جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کان لگائیے تو شاید یہ گونج اب بھی سنائی دے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو نصیحت کی تھی، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. اے مسلمانوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. عزو علیہ بالنواجذ, دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا ان کو. اگر تم ان کو مضبوط پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. آپ کو متحد کرنے والی, جوڑنے والی, ایک جسد بنانے والی, ایک امت بنانے والی اگر چیز ہے کوئی تو وہ قرآن و سنت. اس لیے جتنی تحریکات اٹھی ہیں دنیا میں اس وقت, وہ مسلکوں کی طرف نہیں بلا رہی ہیں, فقہوں کی طرف نہیں بلا رہی ہیں, زبانوں کی طرف نہیں بلا رہی ہیں, وطن کی طرف نہیں بلا رہی ہیں, کتاب و سنت کی طرف بلا رہی ہیں. اور کتاب و سنت ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ہم سب متحد ہو سکتے ہیں, ایک جماعت بن سکتے ہیں. ولا تفرقوا, فرقہ فرقہ نہ بنو, گروہ گروہ نہ بنو, تعصبات میں مبتلا مت ہو, مسلکوں میں نہ بٹو, ایک امت بن جاؤ. کان الناس امتا واحدا, انسان کو ہم نے انسانوں کو ایک امت بنایا, ایک امت ہو تم. اور یہ قرآن سنت کی بنیاد. اور آگے اس لیے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور اللہ کی اس نعمت اور احسان کو یاد کرو, تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, قرآن کی بنیاد پر ہم نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کر دی, دل ملا دیے تمہارے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا, اور اللہ کے اس احسان سے, انعام سے تم بھائی بھائی بن گئے. آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اس سے ہم نے تمہیں بچا لیا. پہلا پوائنٹ یاد رکھیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک جماعت بن کر زندگی گزاریں اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک جماعت بنیں. اگر اس کے علاوہ کوئی بنیاد ہم نے اپنائی تو فرقوں میں بٹیں گے, جڑیں گے نہیں, ایک امت نہیں بنے گی. اس لیے بلائیے تو قرآن کی طرف بلائیے, حدیث کی طرف بلائیے, سیرت کی طرف بلائیے, کسی اور چیز کی طرف نہ بلائیے. اور ساری چیزیں ہمیں پھاٹنے والی ہیں, ٹکڑوں میں بانٹنے والی ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اجتماعیت, اتحاد, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اتحاد اور اجتماعیت کسے کہتے ہیں یہ سوچیے, غور کیجیے. یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک منظم عمارت ہے, پانی برسے گا تو محفوظ رہیں گے, برف برسے گی تو محفوظ رہیں گے, جھکڑ چلیں گے, طوفان آئے گا تو محفوظ رہیں گے. یہ عمارت, یہ اتحاد ہے کچھ چیزوں کا. کچھ لکڑی ہوگی, کچھ پلاسٹک ہوگا, کچھ اینٹ ہوگی, کچھ سیمنٹ ہوگا, کچھ لوہا ہوگا. کسی نے اتحاد کیا نا, کسی اتحاد کے نتیجے میں عمارت بن گئی. کیوں صاحب, ٹھیک ہے نا. اسی اتحاد کی طرح ہم بلاتے ہیں مسلمانوں کو. ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ عمارت بنی کہ پلاسٹک, لوہا, اینٹیں, سیمنٹ, یہ سب ایک بن گیا. لوہا لوہا ہے اپنی جگہ, پلاسٹک پلاسٹک ہے اپنی جگہ, اینٹ اینٹ ہے اپنی جگہ, سیمنٹ سیمنٹ ہے اپنی جگہ. لیکن مل جل کر انہوں نے ایک عمارت بنائی ہے. اس لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم حنفیوں کو سب شیعہ بنا دیں, سارے سنی شیعہ بن جائیں, یہ ممکن نہیں, اور سارے شیعہ سنی بن جائیں, یہ بھی ممکن نہیں, سارے حنفی شافی بن جائیں, یہ بھی ممکن نہیں, سارے شافی مالک بن جائیں, یہ بھی ممکن نہیں. یہ جماعتیں تو رہیں گی, یہ مسلک تو رہیں گے. ان مسلکوں میں دین کی بنیاد پر اتحاد پیدا کریں, جس طرح عمارت میں اتحاد ہے. لکڑی لکڑی رہے, لوہا لوہا رہے, سیمنٹ سیمنٹ رہے, پلاسٹک پلاسٹک رہے, حنفی حنفی رہے, شیعہ شیعہ رہے, سنی سنی رہے, لیکن مل جل کر ایک اتحاد پیدا کریں کفر کے خلاف, شرک کے خلاف, الحاد کے خلاف اور غیر اسلام کے خلاف. ہم ایک متحد ہو جائیں قرآن و سنت کی بنیاد پر, جماعت پر کی زندگی. اس لیے کہ مومنین الگ الگ نہیں رہ سکتے. ایمان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اجتماعیت چاہتی ہے, اور اللہ کے رسول کی ہدایت بھی ہے کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں, جماعت بغیر عمارت کے نہیں, اور عمارت بغیر ہدایت کے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یاد رکھیے. اسلام بغیر جماعت نہیں، جماعت بغیر قیادت کے نہیں، اور قیادت بغیر سماعت کے نہیں. سماعت ہے، اطاعت کرنی پڑے گی. یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ اجتماعیت کی زندگی گزارے، اور اجتماعیت کی زندگی میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں. دیکھیے، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ملکوں سے، شہروں سے آئے ہوئے لوگ، کوئی کوئی زبان بول رہا ہے، کوئی کوئی زبان، لیکن اسلام نے جوڑا ہے سب. اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ، اس رشتے نے جوڑا ہے. اور ہر بھائی کو دوسرے بھائی کی فکر ہے، اس کے مطالعے کی فکر ہے، اس کے اخلاق کی فکر ہے، اس کی نمازوں کی فکر ہے. ایک گھر میں ماں باپ بھی فکر نہیں کر پاتے اپنے اولاد کے لیے جتنی آپ کی فکر ہے جماعت کو، کہ ہمارے ارکان، ہمارے ممبران اچھے کردار کے لوگ ہوں. اخلاق پر گفتگو ہو رہی ہے، آخرت پر گفتگو ہو رہی ہے، موت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کس کی برکت ہے یہ؟ اجتماعیت کی برکت، اسی اجتماعیت کی برکت ہے. ان جماعتوں سے جڑنے کی کوشش کیجیے، ان کو قوت پہنچائیے، اور جڑ کر اللہ کی کتاب کو اور رسول کی سنت کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرے پوائنٹ پر بھی چونکہ مجھے گفتگو کرنی تھوڑی تھی، اس لیے اس کو یہیں روکتا ہوں، پھر جب آپ سوال کریں گے انشاءاللہ جواب دیں گے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں، ولتکم منکم، تم میں ایک جماعت لازمن ایسی رہنی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، بھلائیوں کی طرف بلائے. اور خیر پر الافلام ہے، الخیر ہے، یدعون الی الخیر الافلام ہے، الافلام جنس کا ہے، مجموعہ خیر، تمام دنیا میں جتنے خیر ہیں ان کے مجموعے کی طرف بلائے. اس مجموعے کا نام، خیر کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اسلام کی طرف دعوت دے لوگوں، فرقوں کی طرف نہیں، گروہوں کی طرف نہیں، مسلکوں کی طرف نہیں، فقوں کی طرف نہیں، اسلام کی طرف دعوت دے. ایسی جماعت ہونا چاہیے. اس جماعت کا کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ اسے برائیوں سے نفرت ہوتی اور بھلائیوں سے محبت ہوتی. وہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ لے کر چلتی، وہ جماعت بنائے. اور ظاہر ہے کہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں جماعت اس طرح کی اٹھے گی جو یہ کام کرے گی، کام کے لیے اٹھے گی. سماج میں برائیوں کو گوارا نہ کرے، اس لیے کہ ایمان کے خلاف. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ برائیوں کو گوارا کرنے لگیں تو آپ کی نمازیں بھی بیکار اور آپ کے روزے بھی بیکار، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا. بہت سخت لفظ کہے ہیں میں نے، لیکن سچے ہیں. پھر سن لیجئے، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانیوں کے خلاف اور برائیوں کے خلاف جہاد نہیں کیا تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی نیکیاں، آپ کا ذکر و فکر کچھ کام نہیں آئے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے. آپ صحیح حدیث ہے، مشکات کی روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبریل امین کو یہ حکم دیا، اے جبریل اقلب مدینہ کذا و کذا، اے جبریل جاؤ اور اس بستی کو الٹ تباہ کر. جبریل امین نے کہا، کیسا یا رب، اے پروردگار، میں کیسے جرت کر سکتا ہوں کہ اس بستی کو الٹ دوں، اس بستی کو تہس نہس کر دوں، قلع خما کر دوں، اس کا کیسے کر سکتا ہوں جرت. ان فیہم عبدا کا فلان لم یعشق طرفۃ عین قط، اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو پلک کے جھپکنے کے بقدر تیری نافرمانی نہیں کرتا، صبح شام تلاوت قرآن میں اور ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، ذکر فکر کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، دین میں لگا ہوا ہے، میں کیسے الٹ دوں اس بچے کو. تو اللہ تعالی نے کہا جبریل امین سے، اقلب علیہم علیہم، اے جبریل جاؤ اس بستی کو بستی کے رہنے والوں پر بھی الٹ دو اور اس آدمی پر بھی الٹ دو جس کو تم نیک کہہ رہے ہو. تو اس کے بعد حدیث کے الفاظ یاد رکھیے, اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں, مشکات کی روایت ہے سیاستہ سے نقل, الفاظ یہ ہیں کہ اے جبریل تم کہتے ہو کہ میرا کوئی نیک بندہ ہے, ذکر و فکر میں عبادت میں لگا ہوا ہے, اس کی بستی میں علی الاعلام یعنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, چاروں طرف برائیاں پھیل گئی ہیں, ولم یتمارف یسات انقط, اور اس کی برائیوں کے نہیں مٹانے کے بجائے اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی, الٹ دو اسے تباہ کر دو. تو جب کسی بستی میں اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں تو صرف نماز روزے سے کام نہیں چلے گا, اس کے خلاف جدوجہد کرنی پڑے گی, برائیوں کو مٹانا پڑے گا, اللہ کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کو مٹانا پڑے گا, ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. کسی بستی میں آگ لگ جائے اور آپ نوافل پڑھتے رہیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا, کیا کرنا پڑے گا, نکلیں اس آگ کو بجھانے کے لیے, پانی فراہم کریں, وہ آگ کو بجھائیں پہلے, بندوں کو چھوٹے بجائیں پہلے, پھر آ کے نماز میں پڑھیں, روزے رکھیں. یہ وقت وہ ہے کہ ایسی جماعت بنائیں اور اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں اس ملک کا آپ پر یہ حق ہے, اس لیے کہ اس ملک سے جو غلہ اگتا ہے وہ اللہ اگاتا ہے, اس ملک میں جو بارش ہوتی ہے وہ اللہ برساتا ہے, ملک اللہ کا ہے, آپ اللہ کے ملک میں رہ رہے ہیں, کسی احساس کہتے ہی مبتلا نہ ہو, سب کچھ اللہ کا, اللہ کے منصوبے کے تحت یہاں آئیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ روزی کی تلاش میں خود بخود آ گئے ہوں, آندھیوں کے اڑائے ہوئے دانے نہیں ہے کہ آپ بکھر گئے ہیں, آ کے اللہ نے ایک منصوبے کے تحت یہاں بھیجا ہے, اس منصوبے کا یہ حصہ ہے کہ اس ملک کا حق ادا کریں, اس ملک میں دولت ہے, روزی بھی فراہم ہو رہی ہے, آپ سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے, یہاں دین نہیں ہے اللہ کا, اللہ کی یاد نہیں ہے, قلب میں اطمینان نہیں, سکون نہیں ہے, اللہ کے دین سے لوگ ناشنا ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں, اس ملک کو دین سے آشنا کریں, اس ملک کو اللہ کا ذکر بتائیں, اس ملک کو اطمینان سکون دینے دلائیں, اللہ کے ذکر کو عام کریں یہاں, اللہ کے قرآن کو عام کریں یہاں, اللہ کا قرآن گھر گھر پہنچائیں یہاں, اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آپ سمجھ رہے تھے کہ آندھی کے اڑائے ہوئے دانے ہیں کہ آگے بکھر گئے, آندھی نے بکھیر دیا, ایسا نہیں, اللہ نے کسی منصوبے کے تحت باقاعدہ کاشت کی ہے آپ کی, اور آپ کی لہلہاتی فصل دیکھنا چاہتا, بہار دیکھنا چاہتا, یہ منصوبہ ہے اس کا, اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تیار ہوں ان تمام باتوں کے لیے جو میں نے اب تک کہی, تین باتیں بتائیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو بن گئی ہیں, تنظیمیں بن گئی ہیں, ان کی قدر محسوس کریں, ان کی اہمیت محسوس کریں, یہ دین کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہے, بنائی گئی ہے, ان کی قدر یہ ہے کہ اس سے تعلق جوڑیں گے تو اسلام کی راہ میں آگے بڑھیں گے, اس لیے کہ نافرمانی خدا کی نافرمانیوں کا ایک سیلاب ہے, طغیانیوں کا ایک سیلاب ہے, خدا سے بغاوت کا ایک سیلاب ہے جو چلا رہا ہے, اس سیلاب کو روکنے کے لیے آپ اگر سریا جمع کر لیں, سیمنٹ جمع کر لیں, بجری جمع کر لیں, لکڑیاں جمع کر لیں اور الگ الگ رکھی رہیں تو سیلاب نہیں رکے گا, جب ان سب کو اکٹھا کر کے بند باندھیں گے تو سیلاب رک سکے گا, ایک جماعت بن جائے اس نافرمانیوں کے مقابلے میں, ایک تنظیم بن جائیں, مضبوط تنظیم بن جائیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس طرح کی ایک تنظیم آپ بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ آپ کے ذہن سے محو کر دے, لیکن جو قرآن سنتی باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جذب کر دے, وہ جذب ہو جائے آپ کے دل میں, آپ کی آرزو بن جائے, آپ کی اپنی تمنا بن جائے وہ. اور آدمی وہ ہوتا ہے, آپ کی شخصیت وہ ہے جو آپ کی آرزوؤں میں نظر آتی ہے. ہر آدمی اپنی آرزوؤں میں اپنی شخصیت دیکھتا, کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں, اپنی آرزوؤں تلاش کیجئے کیا ہے آرزوؤں, وہی آپ ہیں, وہی آپ کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو ہمارے قلوب میں جمائے, ہم جذب کریں ان باتوں کو اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کمزور بندوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیں. ہم کمزور ہیں, ہم خطا کار ہیں, گناہگار ہیں, کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں بے شک, لیکن جس کا دین ہے وہ بہت طاقتور ہے, جس کا پیغام لے کر اٹھے ہیں وہ بہت طاقتور ہے, ساری کائنات اس کی چٹکی میں ہے. وہ اگر ہمارا وزن پیدا کرنا چاہے تو کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی, کوئی طاقت تھا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی آپ کو, اگر وہ اس کی نظریں ٹھیک ہوں, اس کی عنایات آپ پر ہوں, اور اس کی عنایتیں جبھی ہوں گی جب آپ اس کے مزدور ہوں گے, اس کی مزدوری کریں گے. فَإِنَّ کب آج نے نام, آپ چلیں اس راہ پر تو ہماری نگاہوں میں رہیں گے, اور جو اللہ کی نگاہوں میں رہے اس کا کوئی بال بھی کیا کر سکتا ہے, کچھ نہیں مٹا سکتا. ہاں البتہ اس راہ پر چلنے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ طائف کے میدانوں سے بھی گزرنا پڑے گا, مکے کی گلیوں سے بھی گزرنا پڑے گا, اور بدر کے میدانوں سے بھی گزرنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ راہ نہیں پوری. ہاں البتہ آخری بات, اسی پر بات ختم کرتا ہوں, آخری بات یہ ہے کہ حوصلہ رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کریے. وہ آزمائشیں آپ پر ہر گز نہیں آئیں گی جن کی سکت اللہ نے آپ کو نہیں دی. ہم یہ تمنا نہ کریں کہ صحابہ کے دور میں کیوں نہیں تھے, رسول کو دیکھ لیتے, یہ تمنا نہ کریں. بہت ٹھیک انصاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس دور میں ہمیں پیدا کیا, رسول کے دور میں پیدا ہوتے پتہ نہیں کس کیمپ میں ہوتے, ان مشکلات کو, ان زحمتوں کو, ان آزمائشوں کو برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, بہت کمزور ہیں, ایمان ہمارا کمزور ہے, عزائم ہمارے کمزور ہیں, حوصلے ہمارے کمزور ہیں, کمزور بندے ہیں, گناہگار خطا کار بندے ہیں. ٹھیک اللہ نے فیصلہ کیا, اس دور میں پیدا کیا, بہت کچھ خطائیں گناہ کرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اسلام کے کیمپ میں ہیں, ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس لیے یہ بھی نہ گھبرائیں کہ کوئی ایسی آزمائش آئے گی جو بہت بڑی ہوگی, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی سکت کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمائش لائے گا. اور دعا بھی نہ کیجیے کبھی آزمائشوں کے لیے, اے اللہ آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ, جو تھوڑی بہت تیری طرف سے مقدر ہوں ان میں ہمیں ثابت قدم رکھ, کسی بڑی آزمائش کے لائق ہم نہیں ہیں, بہت کمزور ایمان کے لوگ ہیں, اے اللہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ فرما, اور تیرے فیصلے میں اگر تھوڑی بہت لگی ہوئی ہیں آزمائشیں تو ان میں استقامت کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ اس ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما, تمہیں استقامت عطا فرما, تو بہت عطا کرنے والا ہے, بہت دینے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org